بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عقيدة طحاوي كشرح درس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه فرماته: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. سفر اور حضر کی حالت میں یا سفر اور اقامت کی حالت میں، دونوں لفظ ٹھیک ہیں. سفر و حضر میں ہم موضوع پر مسح کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں اس کا بیان ہے. آج کی نشست میں عقیدہ کے اصول میں سے ایک نئے اصل پر بات کرتے ہیں، اگرچہ اس مسئلہ کا تعلق فقہ سے ہے، فقہی مسئلہ ہے، لیکن اہل سنت جماعت کے علماء نے اس مسئلے کو عقیدہ کے اصول میں شامل کر دیا. کیا وجہ ہے، کیوں اس مسئلے کو شامل کیا ہے، کیا اس کا راز ہے، سارے مسئلے کیوں نہیں اس طریقے سے بیان ہوئے؟ ہم تو کہتے ہیں اصول فروع میں فرق ہے، یہاں پر تو فروع کو بھی اصول میں شامل کر دیا ہے، اور صرف لفظ موضوع کا کیوں بیان کیا گیا ہے، اس میں جرابوں کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں ان دو سوالوں کے جواب میں علماء کیا فرماتے ہیں. الشیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے موضوع کا ذکر اس لیے کیا ہے، موضوع پر مسح کرنے کا ذکر اس لیے کیا ہے، جرابیں اور جوتوں کے سوا، یعنی جوتوں جرابوں کا ذکر نہیں کیا کہ ان پر مسح کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ بھی سنت ہے، جرابوں پر مسح کرنا بھی سنت ہے، جائز ہے، اور جوتوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے شرطوں کے ساتھ. جو شرطیں موضوع کی وہی شرطیں جرابوں کی ہو اور جوتوں کی. تو شیخ صف علامہ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مؤلف نے رحمۃ اللہ علیہ وہی راستہ اختیار کیا، ان علماء کا راستہ اختیار کیا جنہوں نے سنت یعنی عقیدے کے تعلق سے اپنی تصنیفات لکھی ہیں، تو انہوں نے بھی موزے کا ذکر ہی کیا ہے، جراب یا جوتے کا ذکر نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ لسببین، دو وجہ ہیں. کس چیز کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ موزوں کا لفظ کیوں ہے، جوتے جراب کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ پہلے اس سوال کا جواب علامہ البانی رحمۃ اللہ دے رہے ہیں. الاول، پہلی وجہ، ان مسح علی الخفین متواتر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ موضوع پر مسح کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تواتر سے، متواتر احادیث ہے، اور متواتر حدیث صحیح احادیث کے بلند ترین درجے پر فائز ہو چکی ہیں، اور اس میں محدثین کا اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں محدثین کا کہ متواتر حدیث سے بڑھ کر بھی کوئی اور حدیث ہو سکتی ہے. متواتر کہہ دیا، اس کے ضد میں احاد ہے، جس میں آپ راوی کے طبقوں کو گن سکتے ہیں، کم سے کم طبقے میں اگر ایک ہے تو وہ فرد ہے، یا کیا کہتے ہیں اسے، فرد کہتے ہیں یا غریب یا فرد. اگر دو ہیں کم سے کم طبقے میں، دو راوی ہیں تو اسے عزیز کہتے ہیں، اگر تین ہیں یا تین سے زیادہ ہیں تو اسے مشہور کہتے ہیں، اگر ان گنت ہیں یعنی آپ اسے حد نہیں لگا سکتے تو اسے کہتے ہیں متواتر. تو المسح الخفین کے جو روایات ہیں وہ متواتر ہیں. تو لفظ کس چیز کا حدیث میں آیا ہے؟ موزے کا آیا ہے، اور تواتر سے آیا ہے، جراب کا لفظ نہیں آیا. پہلی وجہ. دوسری وجہ کہ روافض جو ہیں وہ اس سنت کی مخالفت کرتے ہیں. موضوع پر مسح کرنے کی مخالفت کون کرتے ہیں اہل قبلہ میں سے؟ روافض کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، علامہ ابن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روافض اس سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان پر حجت اس لفظ سے زیادہ قائم ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے ثابت ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم موزے کا ذکر کریں تو اس سے جراب یا جوتے پر مسح کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ کتاب المسح علی الجوربین شیخ قاسمی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ مسئلے بیان کیے ہیں. علامہ ابن رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ قاسمی کی کافی کتابیں پڑھی ہیں اور اسے کافی متاثر ہوئے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کیوں موضوع کا لفظ بیان کیا گیا ہے. دو وجوہات, ایک تو حدیث میں لفظ موضوع کا ہے تواتر سے ہے, دوسرا روافض کے رد میں علماء موضوع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اچھا اگر روافض کے رد میں ہم کہتے ہیں المس علی الجوربین علی النعلین کیا ہوگا؟ روافض کے رد کے لیے اگر ہم, یا علماء جو عقیدے کی کتاب میں اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں, ان میں سے عجب بات ہے ایک نے بھی نہیں کہا المس علی الجوربین علی النعلین, نہ متقدمین سلف نہ متاخرین کے متبعین. اس میں ایک راز ہے, بڑا خوبصورت راز ہے. کیا؟ بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک. کیونکہ اہل سنت کے اندر خود اختلاف ہے کہ کیا موضوع پر مسح کرنا تو معروف ہے, ثابت ہے, کیا جرابوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے کہ نہیں, اور جراب اگر پتلی ہو یا ٹرانسپیرنٹ ہو یا اس میں سے کوئی کٹ لگا ہوا ہو, تو اس پہ کافی اختلاف ہے. اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے, یہ رد المخالف کے وقت کیا تمہارے پاس ٹھوس ثبوت ہونا چاہیے, کبھی بھی کمزور دلیل پیش مت کریں. کمزور دلیل پیش کرنے سے کیا ہوتا ہے, اصل مسئلہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. اب عقیدہ کا مسئلہ ہے, اگر یہاں پہ جورب کی بات کی جاتی یا جوتے کی بات کی جاتی تو روافض فور اٹیک کرتے. آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں, آپ کے تو اپنے علماء اور 10 علماء کے نام کی لسٹ دے دیتے, وہ تو خود اس کا منع کرتے ہیں. پھر ہمارا موقف کیا ہوتا ہے, نہیں نہیں ہمارا مطلب تھا موزے, تو کہتے پہلے سے کیوں نہیں کہا, اب تو ہم آپ کی بات نہیں مانتے, اور پھر مسئلہ بہت طول پکڑ لیتا. تو اس لیے ہمیں یہ سبق سکھایا جا رہا ہے اور اللہ ابان رحمۃ اللہ علیہ اس طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ جب بات ہوتی ہے ایسے مسئلے کی جو مخالف کا آپ نے رد کرنا ہے, پھر آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہونا چاہیے. بغیر ثبوت کے آپ ایسی بات نہ کریں کہ پھر آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے. بارک اللہ فی. موزہ جو چمڑے کا ہوتا ہے, موزہ چمڑے کا ہوتا ہے اور جراب جو ہوتی ہے وہ کپڑے کی ہوتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کپڑے کی جراب ہی نہیں ہوتی تھی, موزے ہوتے تھے چمڑے والے جلد سے بنے ہوئے. تو علماء یہ کہتے ہیں جو جن کا یہ موقف ہے رسول جماعت علماء میں سے کہ لفظ تو آیا ہے, جیسے کہ حنفی ہیں, جو حنفیہ ہیں وہ کہتے ہیں موزے کا ذکر ہے, جراب کا ذکر تو نہیں ہے, اس لیے ہم جراب کو نہیں مانتے. اگر اس نے جراب پہنے تو اس کو اتار دے, مسئلہ کرے پاؤں دھو لے. اور رسول جماعت کا موقف یہ, جو اپنا جو حنبلی ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ مسئلہ ہو سکتا ہے, کیونکہ کوئی فرق نہیں ہے جراب میں اور موزے میں. موزہ اس زمانے میں تھا, جراب نہیں تھی, لیکن علت کیا ہے, جو علت موزے کی ہو علت جراب کی ہے, التسخین ہے کہ نہیں, جو کہ ایک روایت میں آیا ہے امسحوا علی الاصائب والتساخین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے. تسخین کسے کہتے ہیں, ہر وہ چیز جو پاؤں کو گرم رکھے, کیا موزے کا لفظ ہے اس میں؟ تو اس حدیث کو اگر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں موزے کے حدیث کو, تو کیا تضاد ہے, ٹکراؤ ہے؟ اگر تضاد ہے یا ناسخ منسوخ ہے تو پھر موزے پہ مسکر دوسرے چھوڑ دیں. جب جمع کیا جا سکتا ہے اور جمع ممکن ہے, بالکل واضح لفظ ہے, کیا کیسے جمع کریں گے, کہ موزہ بھی اسی تسخین میں سے ہے کہ نہیں, یا باقی کی نفی ہو رہی ہے. جس زمانے میں جو بھی آپ استعمال کریں پاؤں کو گرمی دینے کے لیے, اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے کہ نہیں, چاہے وہ جراب ہو چاہے وہ جوتا ہو. ٹھیک ہے. شیخ صالح بن فوزان بن عبد اللہ الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں, اس مسئلے کو جبکہ فقہی مسئلہ ہے عقیدے میں کیوں بیان کیا گیا ہے؟ جواب دیتے ہیں شیخ صاحب, فرماتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں, کیونکہ اس مسئلے کا انکار اہل بدعت نے کیا ہے, اہل سنت نے اسے ثابت کیا ہے, اور موضوع پر مسح کرنا متواتر احادیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور جن سے زیادہ مشہور ہے موضوع پر مسح کرنے کا انکار وہ ہے رافضہ, اور وہ مخالفت کرتے ہیں اہل سنت اور جماعت کی اس مسئلے میں. اور جتنی بھی احادیث ہیں جو ثابت ہیں, جو متواتر احادیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, ان سب کی مخالفت کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں موضوع پر مسح کرنا ثابت ہے, ایک دن اور ایک رات مقیم کے لیے, اور 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے, اور یہ آسانی ہے, رخصت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے. روافض انکار کرتے ہیں موضوع پر مسح کرنے کو, اور یہ کہتے ہیں کہ مسح تو موضوع پر نہیں ہوتا, روافض کے نزدیک مسح پاؤں پر ہوتا ہے, دونوں پاؤں پر مسح کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں روافض جب وضو کرتے ہیں تو پاؤں کو دھوتے نہیں ہیں, کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا. کس نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا, اور کسی نے دیکھا کسی روافض کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اچھا کبھی دیکھنا, پھر وہ پورا پاؤں نہیں دھوتے, وہ صرف مسح کر لیتے ہیں, جیسے ہم جوڑا مسح کرتے ہیں وہ صرف پاؤں پہ ہم یوں مسح کر دیتے ہیں. تو شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں روافض جو ہے موضوع پر مسح کرنے کا انکار کرتے ہیں, پاؤں پر مسح کرنے کو ثابت کرتے ہیں, اور یہ بہت بڑا مغالطہ ان کو ہوا ہے, اکبر المغالطہ. کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ پاؤں پر مسح کیا جاتا ہے ان کے علاوہ. اور یہ قاعدہ نوٹ کریں ذرا, وہکذا من ترک الحق, من ترک الحق ابتلاه الله بالباطل, من ترک الحق ابتلاه الله بالباطل, جو حق کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے باطل میں مبتلا کر دیتا ہے. انہوں نے حق کو چھوڑا نا, پاؤں کو دھونے کو چھوڑا اور پاؤں کو مسح, پاؤں پر مسح کرنے کو ثابت کیا, اسے حق سمجھا, حق کے خلاف ہے کہ نہیں. اب اس کے عوض میں کیا سزا ملی کہ موضوع پر مسح کرنا جو حق تھا اسے انکار کرنا پڑا, سبحان اللہ. اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ جتنا کسی مسلمان کی زندگی میں بدعت بڑھتی جاتی اتنی اس زندگی میں اسے سنت کم ہوتی جاتی ہے. یاد رکھیں ایک بدعت ہے اس کے سامنے ایک سنت گئی, اب وہ دیکھنا پڑے گا کون سی سنت گئی ہے, لیکن گئی ضرور ہے, دونوں جمع نہیں ہو سکتی, سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر دو بدعتیں ہیں تو دو سنتیں گئی, دس بدعتیں تو دس سنتیں گئی. جو لوگ بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں وہ پھر کس سنت پہ باقی رہتے بیچارے, وہ کہتے ہیں ہر بدعت ٹھیک ہے, ہر بدعت تو ہوئی نہیں نا, وہ کہتے ہیں بدعت کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ فجر کی دو رکعت کو تین کوئی کر دے, یا جو مسلمات ارکان ہیں دین کو اس کو تبدیل کرے, پھر بدعت ہے, اس کے علاوہ بدعت ہو نہیں سکتی. تو کتنی سنتوں سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہو, آپ نے دیکھا ہوگا صبح شام کے اذکار میں محروم ہے کہ نہیں, نماز کے بعد کے اذکار میں محروم ہے کہ نہیں, قرآن مجید سے شفا طلب کرنا اور رقیہ شرعیہ سے محروم ہے کہ نہیں, تعویذ لٹکاتے خوشی سے لیکن قرآن مجید سے کیوں شفا حاصل نہیں کرتے, محروم ہی ہے کہ نہیں, کیونکہ جتنی بدعت میں ڈوبے ہیں اتنی سنت سے خارج ہوئے ہیں, سبحان اللہ. اب روافض کی دلیل دیکھتے ہیں, دلیل کیا روافض کے پاس, کہ ظاہر ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی نا, آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ روافض نے دلیل پیش کی پاؤں پر مسح کرنے کے دلیل کی بات ہو رہی, موضوع پر مسح کرنے کی روایت تو وہ سب کو, وہ مانتے نہیں کہ صحابہ کرام یعنی ان کے نزدیک ہمارے جو احادیث ہیں وہ قابل قبول ہے ہی نہیں, ساری احادیث کا مجموعہ چاہے صحیح بخاری ہو مسلم کوئی بھی ہو. کیوں, کوئی جانتے کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک صحابہ کرام مرتد ہیں, تو مرتد کی حدیث تو کیسے لی جا سکتی ہے, نعوذ باللہ. تو اس لیے حدیث کا مجموعہ متواتر ہیں وہ نہیں, وہ ہمارے لیے ان کے لیے تو کوئی قیمت نہیں رکھتی یہ حدیث, تو دلیل کہاں سے ڈھونڈی؟ قرآن مجید سے. تو انہوں نے مسح علی الخفین کے جتنے بھی حدیث سب کو ختم کر کے انکار کر دیا کہ موضوع پر مسح ہو نہیں سکتا. اچھا پاؤں پر مسح کرنے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ شہزاد فرماتے وہ کہتے ہیں اس آیت کو دلیل پیش کرتے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, سورۃ المائدہ آیت نمبر 6, بِقِرَاءَةِ الْجَرْ. کیا مطلب قِرَاءَةِ الْجَرْ؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, امسحوا اور تم سب مسح کرو, بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سروں کا مسح کرو. اچھا وہ حرف عطف ہے, ارجلکم یا ارجلکم؟ قرآن میں کیا لکھا ہوا کھول کے دیکھیں ذرا, سب جس کے پاس قرآن مجید سورۃ مائدہ نمبر 6 دیکھیں, فتحہ کے ساتھ ہے کسرہ کے ساتھ ہے, جتنے بھی نسخے موجود ہیں سب میں فتحہ ہے. وہ ارجلکم کیا مطلب ہے؟ ہم نے عطف کا قاعدہ پڑھا تھا کہ نہیں, کہ جو معطوف ہے معطوف علیہ اتباع کرتا ہے کہ نہیں, اعراب میں بھی کرتا ہے کہ نہیں. تو یہاں پر برؤوسکم با حرف جر رؤوسکم اسم مجرور ہے, برؤوسی سی کے نیچے کسرہ ہے, تو ارجل کے نیچے کسرہ ہونا چاہیے تھا, تو یہاں فتحہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ عطف بارک اللہ فیک رؤوس کا ہے ہی نہیں, یہ عطف جو ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم, وجوہکم بالفتح وایدیکم بالفتح, مفعول به ہے نا, سبحان اللہ. اچھا تو پھر مسح کے بیچ میں کیوں آیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں, شیخ صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, علمی بات ہے. بقراءت الجر, اچھا جر کی قراءت بھی ثابت ہے, وامسحوا برؤوسکم وارجلکم بھی ثابت ہے, لیکن معروف قراءت جو عام نسخے میں آپ دیکھتے ہیں اکثر نسخے میں کیا ہے, جتنے آپ دیکھیں گے قراءت الفتح بالفتح وارجلکم. اچھا بقراءت الفتح برده حيث عطف الارجل على الرؤوس في هذه القراءه والرؤوس ممسوحه, سرق مسح ہے اور واو حق عرف ہے حرف عطف ہے اور پاؤں کا مسا ہے, معطوف ہے نا, تو جب سر کا مسا پاؤں کا مسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ روافض نے اس آیت کو یوں لیا ہے. اچھا, الی الکعبین کی بات ہے نا, الی الکعبین ہے نا, اب کعب کسے کہتے ہیں؟ اس میں اختلاف دیکھیں ذرا. وعندهم الکعبان معقد الشراک, کعبان, کعب ٹخنے کو کہتے ہیں, کعبان یا کعبین دو ٹخنے. رسول جماعت کے نزدیک ٹخنے جو ہوتے ہیں پنڈلی اور پاؤں کے دونوں کو ملنے کی جگہ کو, جگہ کی وجہ سے جو دو ابھری ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں دائیں بائیں, اسے کہتے ہیں الکعب یا دو الکعبین یا الکعبان, جسے ہم اردو میں ٹخنا بولتے ہیں. کوئی ہے جو نہیں جانتے ٹخنا کون سا ہوتا ہے, یا کیسے دیکھیں ٹخنا کسی کو؟ اب ہم ٹخنا جانتے ہیں, سب نے دیکھ لیا نا, نہیں ہاتھ والا ٹخنا نہیں, پاؤں والا ٹخنے کی بات ہو رہی ہے, وہ نہیں سمجھ آئے گی نا. ہاں دیکھیں, عبداللہ نے پکڑا ہوا ہے, دیکھیں ذرا, دیکھ رہے ہیں یہ ٹخنا ہے. اچھا, جیسے آپ وضو کرتے ہیں ٹخنے سے اوپر تک دھوتے ہیں نا, پاؤں دھوتے ہیں نا رسول جماعت الحمد للہ, تو ٹخنے سے اوپر تک دھوتے ہیں, تو اسے ٹخنا کہتے ہیں. یہ دو ابری ہڈی ہے, یہ کہاں ہے, اس کی جگہ کہاں ہے؟ ابری ہڈی کی پنڈلی اور پاؤں کے ملنے کی جگہ ہے. جب دونوں ملے ہیں تو یہ ہڈی بڑی ہے دائیں بائیں جانب سے, مطلب یہ اب پنڈلی کے خاتمہ کی جگہ ہے اور پاؤں کی شروعات کی جگہ ہے. ٹھیک, اچھا, یہ رسول جماعت کے نزدیک ہے. روافض کے نزدیک اب کعبان اگر یہ کعب ہوتا تو یہاں تک دھونا چاہیے تھا نا. اب کعب ان کے نزدیک اور ہے, ان کے نزدیک کعب کیا ہے؟ کہتے ہیں معقد الشراک, کون سی جگہ ہے؟ نیچے, پاؤں کے نیچے. ہاں بارک اللہ, یہ جگہ جو ہے جو ایڑی اور پاؤں کو ملاتی ہے. ایڑی دیکھی ہے؟ ایڑی اور پاؤں کے ملنے کی جگہ, یہ ایڑی ہے پیچھے, یہ پاؤں ہے, دونوں ملنے کہاں ملتے ہیں؟ یہاں ملتے ہیں, ٹخنے اوپر ہے. یہ جگہ جہاں پر جوتے کے جو کیا کہتے ہیں تسمے ہوتے ہیں, جہاں پر وہ باندھے جاتے ہیں یا رسیاں باندھی جاتی ہیں, معقد الشراک اسے کہتے ہیں, وہ پاؤں کے اوپر ہوتی ہے یا پنڈلی کے اوپر ہوتے ہیں؟ پاؤں پہ ہوتے ہیں نا, تو پاؤں کی وہ جگہ جہاں پر یہ دونوں رسیاں جوتے کی ملتی ہیں یا دونوں تسمے ملتے ہیں, اسے معقد الشراک کہتے ہیں. تو روافض کے نزدیک یہ کعبان ہے. سبحان اللہ, من ترک الحق ابتلی بالباطل. سبحان اللہ. اچھا, جیسا فرماتے ہیں صالح فزان حفظہ اللہ, رسول جماعت کے نزدیک کعبین سے مراد دو ہڈیاں جو دو ابری ہوئی ہڈیاں جو پنڈلی کے نیچے والی جگہ پہ ہوتے ہیں, جہاں پر پنڈلی اور پاؤں دونوں ملتے ہیں. پاؤں کا مسح کرنا باطل ہے, کیونکہ مشہور قراءت فتح سے ہے, زبر سے ہے, اور عطف علی المغسولات, اور یہ عطف مغسولات پر جن کو دھوئے, ممسوحات پہ نہیں, اس میں مسح کرنا ہے. سر کا مسح ہے اور چہرے کا اور ہاتھ کا دھونا ہے, قرآن مجید اسی آیت میں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں. تو اصل جو عطف ہے پاؤں کا وہ علی وجوہکم و ایدیکم, اس کو ٹھیک کر دیں, کسرہ نہیں فتحہ ہے, وجوہکم و ایدیکم. تو کسرہ کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ حرف علی حرف جر ہے لاسٹ میں, علی وجوہکم و ایدیکم. اصل آیت میں فتح ہے, یہاں پہ کسر کیوں ہوا؟ کیونکہ حرف جر علی آ گیا, اور ایکسپلینیشن میں وہ آیت نہیں بیان کر رہے. جب اسی بات کو پرنٹنگ میں آ گیا تو ظاہر پھر آیت کو ہم نے الگ کرنا تھا, تو پھر وہ کسر کے ساتھ علی کی وجہ سے فتح کے ساتھ آیت کے اصل میں جاتے تو فتح ہے, تو اس کو ٹھیک کر دیں, فتح ہے. علی وجوہکم و ایدیکم, تو علی الگ ہے, یہ شیخ صاحب کا قول ہے, وجوہکم و ایدیکم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اچھا, ایک علمی اور بات سمجھے ذرا, جیسا فرماتے ہیں کہ ممسوح کو مغسولات کے بیچ میں لانا کی وجہ کیا ہے؟ مغسول کیا ہے؟ جب ہم وضو کے چار اعضاء ہیں جن کو دھویا جاتا ہے, جو ارکان ہیں وضو میں کیا ہیں؟ چہرہ ہے, ہاتھ ہے, سر ہے اور پاؤں, یہ چار چیزیں ہیں نا, ان کو دھویا جاتا ہے, یا کمر کو بھی, پیٹھ کو بھی دھویا جاتا ہے, پنڈلی کو دھویا جاتا ہے, آستینوں کو دھویا جاتا ہے, نہیں, یہ چار چیزیں. اچھا, ان میں سے تین کو دھونا ہے, ایک کا مسح ہے. کیا دھوتے ہیں؟ چہرہ دھوتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, پاؤں دھوتے ہیں, اور سر کا مسا ہوتا ہے. تو یہاں پر آیت کے ابتدا دیکھیں, فغسلوا وجوہکم وایدیکم, پھر وامسحوا برؤوسکم, پھر وارجلکم. تو رؤوس کہاں پہ آنا چاہیے تھا؟ آخر میں آنا چاہیے تھا. اگر تینوں مغسولات ایک ساتھ بیان کر دیں اور سر کا مسا آخر میں ہوتا تو ترتیب کیا ہوتی؟ پہلے ہم چہرہ دھوتے, پھر ہاتھ دھوتے, پھر پاؤں دھوتے, پھر سر کا مسا کرتے, تو ترتیب ٹوٹ جاتی. تو اللہ تعالیٰ کے اندازہ بیان دے کے, سبحان اللہ, خوبصورت انداز بیان کہ مغسولات کے بیچ ممسوح کو بیچ میں رکھ دیا تاکہ ترتیب رکن ہے, اگر کسی سر کا مسا پہلے کر دیا اور بعد میں چہرے کو دھو لیا, یا پہلے پاؤں کو دھو لیا پھر سر کا مسا کر لیا, اس کو وضو ہوگا؟ کس نے کہا ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ یا ترتیب کہاں ہے؟ اسی آیت میں, لفظ ترتیب کا آیت میں ہے, تو کہاں سے ہم نے لیا؟ بارک اللہ فیک, کہ جس ترتیب یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو چیزیں دھوئی جاتی ایک ساتھ ہوتی, مسح والا الگ سے بیان ہوتا تو اشکال ان کے لیے روافض کے لیے ختم ہو جاتا, لیکن اور اشکال پیدا ہو جاتا, وضو کی ترتیب ہی ٹوٹ جاتی. تو وضو کی ترتیب کیا ہے؟ چہرہ کا دھونا ہے, ہاتھ کا دھونا ہے, ہاتھ سے مراد پوری, یہ ہاتھ نہیں, جو پہلے ہاتھ دھوتے ہم ہتھیلی, اسے ہتھیلی ہاتھ نہیں بولتے, اسے ہتھیلی, ہتھیلی کا دھونا سنت ہے, رکن نہیں ہے. اصل ہاتھ کا دھونا جو ہے وہ انگلیوں سے لے کے وہ کونے تک, کونے سے اوپر تک, یہ رکن ہے, تاکہ فرق سمجھے نا کہ میں وجوہ کی بات, قرآن میں بھی پہلے چہرہ پھر ہاتھ ہے, بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں ہم پہلے ہاتھ دھوتے چہرہ بعد میں, تو پھر ہاتھ بعد میں کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہ ہاتھ نہیں ہتھیلی ہے, ہاتھ اسے کہتے ہیں, یہ ہاتھ ہے. اور جو قرآن ہے کسرہ کے ساتھ, یہ بھی صحیح ہے, اور اس کے چار جوابات ہیں, بس خوبصورت جواب سنیں ذرا. جب یہ بھی مانتے ہیں کہ جر کے قرآن ہے, پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ پاؤں پر مسح کرنا چاہیے, دھونا نہیں چاہیے؟ میں نے کہا نا کہ دو قراءت ہیں, جو معروف و مشہور قراءہ ہے وہ ارجلکم بالفتح, وہ یہی صحیح ہے. دوسرا قراءہ ہے, کیونکہ سبع قراءات موجود ہیں, دوسرا قراءہ جو صحیح ثابت ہو جر کا ہے کسر کے ساتھ, وہ ارجلکم, وہ ارجلکم جو ہے وہ جب فمسحوا برؤوسکم وارجلکم, اس کے ساتھ جب آئے ہیں سر کے ساتھ تو کسرہ بھی ہے. جب کسرہ کو ہم مان لیتے ہیں, پھر یہ کیوں نہیں ماننے کے لیے تیار کہ پاؤں پر مسح کرنا بھی جائز ہے؟ ہم یہ تو مانتے ارجلکم کی قراءت صحیح ہے, لیکن یہ نہیں مانتے کہ پاؤں پر مسح کرنا صحیح ہے. اس کا جواب شخص مانتے ہیں, ایک نہیں چار جواب ہمارے پاس. جواب نمبر ایک, کہ عربی گرامر کے اعتبار سے جر کی ایک خاص قسم جسے کہتے ہیں الجر بالمجاورہ یا الجر علی المجاورہ. مجاورہ یعنی جار, کسے کہتے ہیں عربی میں جار؟ پڑوسی کو, پڑوسی کو, پڑوسی پڑوسی کی عادت یہی لیتا ہے نا, خربوزہ خربوزے کے ساتھ رہتے کہتے تو اس کا رنگ لے لیتے ہیں, برے تو کہاوت ہے. تو عربی 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 گرامر میں لغت کے اعتبار سے, گرامر کے اعتبار سے جب دو لفظ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں, ملے ہوتے ہیں الگ الگ دو لفظ, تو بعد والا لفظ جو ہے وہ اس سے پہلے والے لفظ کے حکم کو لے لیتا ہے جر کا, اگرچہ اس کی جگہ جر کی نہیں ہے. مثال کے طور پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں ھذا جحر ضب خریب, ذرا سمجھے ذرا, ھذا یہ جحر ضب, ضب جانتے ہیں؟ گو جانتے ہیں؟ جو خاص جانور ہوتا ہے چپکلی کی شکل والا جو صحرا میں رہتے ہیں, گو گو بولتے ہیں نا, انگلش میں کیا بولتے ہیں اسے؟ ڈیزرٹ تو نہیں ہوتا, وہ کیا بولتے ہیں؟ ڈیزرٹ, ڈیزرٹ بولتے ہیں, مجھے نہیں پتا, یہ آپ کہہ رہے ہیں, پھر مجھے نہ پکڑنا, پھر مجھے نہیں پتا جو بھی. ہاں, کیونکہ ضب حلال ہے, ضب حلال ہے, کھایا جاتا ہے. ھذا یہ جحر گھور, ضب وہی گو جو ہے, خریب خراب, ھذا جحر ضب خریب, ھذا مبتدا ہے, ٹھیک ہے, فی محل رفع, اسم اشارہ ہے نا, جحر جحر ضب, اچھا جحر مرفوع ہے, ضب مضاف الیہ مجرور ہے, خریب خریب مجرور ہے کہ نہیں؟ خریب, ھذا جحر ضب خریب, خریب مجرور ہے نا, اچھا خراب ضب ہے یا جحر ہے؟ کہنے کی مراد کیا ہے؟ کہ خرابی اس گو کے اندر ہے یا اس گو کے گھور کے اندر ہے؟ خرابی کہاں پہ؟ ھذا جحر ضب خریب, خریب مجرور ہے, ضب مجرور ہے, جحر جحر مرفوع ہے, جحر جحر ضب. تو خریب جو ہے یہ, اب اردو میں ترجمہ دیکھیں, یہ اب میں اردو میں ترجمہ کروں تو معاملہ حل ہو جائے گا نا. جواب اس کے ترجمے میں جواب, کیونکہ ترجمے میں الٹا ہو جاتا ہے. بارک اللہ فیک. خراب گو کے گھر کے اندر خرابی ہے, گو کے اندر خرابی ہے, گو کے گھور میں خرابی ہے. گھور جحر مرفوع ہے کہ نہیں؟ اور صفت ہے خریب, تو مرفوع ہونا چاہیے تھا ھذا جحر ضب خریب, لیکن عربی زبان میں جب مجرور کے بعد دوسرا مرفوع آتا تو اسے مجرور ہو جاتا ہے مجاورت کی وجہ سے. ہونا کیا چاہیے تھا ھذا جحر ضب خریب, ضب خریب, نہیں آتا، عربی بھی ہنسیں گے یہ کیسے پڑھ رہے ہیں. تو ہذا جحر ضب خریب. اب خریب لگتا تو یوں ہے اعراب کو دیکھے کہ خرابی گو کے اندر خرابی ہے، لیکن حقیقت کہنے والے کی مراد گو کے اندر خرابی نہیں، اس کے گھر کے اندر جو اس کے گور ہے وہ خراب ہے، وہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے. بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر جر کیوں کہا گیا ہے؟ مجاورہ کی وجہ سے. آیت کریمہ میں فامسحوا برؤوسکم وارجلکم، یہ کچھ ہے کہ نہیں؟ مجاورہ کی وجہ سے اسے بھی مجرور پڑھا گیا ہے. پہلا جواب یہ، دوسرا جواب اس سے بڑھ کر ہے، یعنی مجاورہ کی وجہ سے. اور سورۃ النطق جیسا فرماتے کہ کہنا بھی آسان، ھذا جحر ضب خریب آسان، ھذا جحر ضب خریب مشکل، بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. دوسرا جواب اس سے زیادہ جو اہمیت والا ہے، ان مراد بالمسح الغسل، یا الغسل سوری الغسل، مراد بالمسح الغسل، مسح سے مراد غسل ہے، دھونا. کیونکہ بعض اوقات مسح کو غسل کہا جاتا ہے یا غسل کو مسح کہا جاتا ہے، عربی زبان کے اعتبار سے غسل سے مراد غسل ہوتا ہے، دھونا. مسح سے مراد بھی غسل ہوتا ہے، یہ بھی عربی زبان کا ایک لفظ ہے، کہتے مسح ہے لیکن مراد غسل ہوتا ہے، دھونا ہوتا ہے، یہ بھی عربی زبان میں ثابت ہے. تو اس مسح سے مراد فامسحوا برؤوسکم وارجلکم، تو یہاں پر مراد جو ہے وہ غسل ہے نہ کہ مسح ہے. یہاں پر مسح سے مراد جو پاؤں کے لیے ہے وہ غسل ہے. یقول، اس کی مثال، تمسحت بالماء، تمسحت بالماء، میں نے پانی کے ساتھ مسح کیا، یعنی اغتسلت به، پانی کے ساتھ میں نہایا ہوں، یہ بھی کہا جاتا ہے تمسحت بالماء. اور عام طور پہ اغتسلت بالماء تمسحت بالماء دونوں میں کیا فرق ہے؟ جب پانی کم استعمال ہو بہت تو تمسحت بالماء، کچھ زیادہ استعمال تو اغتسلت بالماء. سبحان اللہ. تو پاؤں کے مسح سے مراد یہاں پہ اگر آپ بھی کہتے مسح مراد ہے، غسل مراد ہے، بدلیل قراءت النصب. پھر دلیل کیا ہے کہ پاؤں کو دھونا سر کا مسح، پھر سر کو بھی دھو، اگر مسح کو دھونا کی ہوتا ہے تو پھر سر کو کیوں نہیں دھوتے؟ ہم کہتے ہیں کہ دوسری قراءت موجود ہے، نصب کی قراءت، فامسحوا برؤوسکم، اس میں اتفاق ہے، اس میں نصب کی قراءت کہیں پہ ہے نہیں. اختلاف ہے ارجلکم وارجلکم، جب نصب قراءت آ گئی تو اس کا مطلب ہے اسے، اس مسح سے مراد غسل ہے نہ کہ مسح ہے. تو عربی گرامر کے اعتبار سے بھی، لغت کے اعتبار سے بھی، اور معنی کے اعتبار سے بھی، اور اس مجاور کے اعتبار سے بھی یہی ہمیں ملتا ہے کہ پاؤں کو دھونا چاہیے نہ کہ مسح کرنا چاہیے. تیسرا جواب جو سے زیادہ طاقتور ہے وہ یہ ہے، ان مشہور من القراءتين قراءة النصب، هنا لا اشكال. دونوں قراءات میں سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، زیادہ مشہور کون سی ہے؟ نصب والی قراءت ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی. فامسحوا برؤوسكم وارجلكم، فتح کے ساتھ سر پہ مسح کر رہے ہیں، پاؤں پہ، پاؤں کو دھونا ہے. کیوں؟ کیونکہ حرف جر جو ہے وہ سر کے ساتھ ہے، برؤوسکم مجرور ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان وارجلکم فتح کے ساتھ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس سے ہٹ کر ہے. تو ہٹ کر کیا ہے؟ مسح کے اگر ہٹ کے آپ کچھ کرتے ہیں تو پھر باقی کیا رہتا ہے؟ دھونا ہی ہوتا ہے، کیونکہ پانی سے تو مسح کریں گے یا دھوئیں گے. جب مراد مسح نہیں تو پھر کیا مراد ہے؟ دوسرا دھونا ہی مراد ہے. اور معطوف پھر کس پہ ہو جائے گا؟ چہرے پہ اور ہاتھ پہ. چوتھا جواب جو سب سے زیادہ پاورفل ہے، اس کو نوٹ کریں، کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ بارک اللہ، آپ سلم کا عمل اور سلف کا عمل، بارک اللہ. جیسا فرماتے ہیں ان غسل رجلین ہو صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم نے ساری زندگی وضو کیا ہے. نہیں، کیسے وضو کرتے تھے؟ جیسا فرماتے ہیں جو صحابہ کرام نے آپ وسلم کی وضو نقل کیا، اس میں ایک بھی حدیث نہیں، ضعیف حدیث بھی نہیں، کہ آپ وسلم کبھی ایک اور تبھی مسا کیا ہو پاؤں پہ، ہمیشہ دھویا. اور آپ وسلم صحابہ کرام نے بھی ہمیشہ پاؤں کو دھویا ہے. بلکہ کوئی کسی کو دلیل یاد ہے کہ سخت وعید آئی ہے پاؤں کو اگر ٹھیک طریقے سے نہیں دھویا گیا؟ وعید کیا ہے؟ ویل للاعقاب من النار، ویل ہے، شدید ترین عذاب ہے، ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے. وعید کا لفظ ہے کس کے لیے؟ للاعقاب، ایڑیوں کے لیے. کس چیز سے؟ آگ سے، یعنی ایڑیاں جہنم کی آگ میں جلائی جائیں گی. یہ کب بات ہوئی؟ جب ایک صحابی نے وضو کیا لیکن ان کی ایڑی میں تھوڑا سا حصہ خشک باقی رہ گیا. سبحان اللہ، تھوڑا سا حصہ خشک باقی رہ گیا تو اتنی شدید وعید ہے جو اوڑیوں کو دھوتے نہیں زندگی ساری, ان کے لیے کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ جس نے حق کو چھوڑا باطل میں مبتلا ہوا ہے. انہوں نے صحابہ کرام کو گالی دی, مرتد کہا, اللہ نے ایسے محروم کیا, ایک ہی نماز لی ان کی, سے وضو ہوگا تو نماز بھی ہوگی نا, سبحان اللہ. اور اس سے بڑھ کر جو سزا کی چیز کی ہے, شرک جو وہ کرتے ہیں, ائمہ کو معصوم سمجھتے ہیں اور رب کا درجہ دے دیتے, مشکل کشا حاجت رب سب انہیں سے مانگتے ہیں. تو جن کی توحید میں خرابی ہے, نماز میں خرابی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی, سبحان اللہ. تو سب سے پہلے دل پاک ہوگا تو پھر جسم بھی پاک ہوگا کہ نہیں؟ تو جسم میں پاکیزگی کی جو نقص و نقصان پیدا ہو رہا ہے کسی وجہ سے, کہ دل کے اندر خرابی ہے, تو پہلے دل کو پاک اور صاف کرو, واللہ یہ جسم, یہ ہاتھ, یہ سر, یہ پاؤں, یہ آنکھیں سب ٹھیک ہو جائیں گے. اور بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ رفع دین کا مسئلہ آتا ہے جو سنت ہے, تو ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں, جو شخص شرک کرتا ہے, بدعت مکفرہ کا ارتکاب کرتا ہے, ہم اسے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ رفع دین کرو نماز میں, ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے میرے بھائی؟ تو جب تک اس کے دل میں شرک جگہ کر چکا ہے, اللہ تعالیٰ سے توفیق نہیں دے گا سنت کی طرف. جس نے فرض کو چھوڑا ہے, سنت کی طرف کیا توفیق مجھ سے ملے گی؟ تو سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کریں, شرک کی غلاظت کو دل سے نکالیں, بدعات سے دور اختیار کریں, اجتناب کریں, توبہ کریں, اور توحید کے راستے کو اختیار کریں. سنت کا راستہ واللہ خود آسان ہو جاتا ہے. یہ حدیث جیسا فرماتے ہیں, وَيْلُ الْعَاقِبِ مِنَ النَّارِ, متفق علیہ حدیث ہے, کیونکہ اکثر اوقات جو غلطی ہوتی ہے وضو کے کرتے ہوئے ایڑی کا دھونے میں غلطی ہو جاتی ہے. میں کبھی بات کروں گا انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے, کبھی خود پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک دفعہ میں پہلے بھی دیا تھا, وضو کے اعتبار سے نماز کی غلطی میں نے بیان کی تھی, جو کامن غلطی نماز میں ہوتی ہیں, جو کامن غلطیاں وضو میں ہوتی ہیں وہ کبھی بیان کریں. خاص ہمارے جو جوان طبقہ ہے, تیزی سے موبائل میں گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا, اس کو پاز کر لیتے ہیں, دوڑتے وضو کرتے, آدھا وضو ٹھیک, آدھا وضو غلط, نماز بھی آدھی ٹھیک آدھی غلط, آگے پھر گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اور کافی یعنی امت میں, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, خاص ہمارے جوان طبقے, اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی, یہی معاملہ ہوتا ہے. گھر کے اندر بعض ہمارے بہنیں بھی ماشاء اللہ گیمنگ بڑا شوق ہے ان کو, تو یا ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے تو نماز کا ٹائم ہو گیا کہ نماز نہ آ جائے تو جلدی وہ بھی وضو کر لیتی ہیں. ایکسپریس وضو سنا ہے آپ نے کبھی؟ آج کل ایکسپریس سروس وضو میں بھی آ گئی, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, نماز میں بھی تھی اب وضو میں بھی آ گئی ہے. تو جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھیں, یوں کوے کی طرح دو تین مرتبہ یوں زمین پہ منہ مارا اور سلام پھیر دیا, دو رکعت یوں پڑھتے ہیں جیسے کہ سبحان اللہ کے ایک ڈیڑھ منٹ میں نماز ختم کر دیتے ہیں. بہرحال اس میں ان شاء اللہ کبھی بات کریں گے. تو یاد رکھیں, یہ تساہل, یہ غفلت, یہ سستی پاؤں کو دھونے میں, وضو کے اعتبار سے بات کروں, وَيْلُ لِلْعَاقِبِ مِنَ النَّارِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو یاد رکھیں ہمیشہ. مطلب سب کو محفوظ فرمائے اور اس شر سے دور فرمائے, اور ہمارے وضو اور نماز کو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تین بار سے تجاوز نہ کریں, آپ سے منع فرمایا ہے, ادھر بھی وعید ہے. ایک بار ہو سکتا ہے, ایک بار بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو ایک بار کرنا, دو بار بھی ثابت, تین بار بھی ثابت ہے, اور مکس بھی ثابت ہے کہ کوئی چیز ایک دفعہ دھوئی, کوئی دو دفعہ, کوئی تین دفعہ, یہ بھی سب ثابت ہے صحیح احادیث میں. جزاکم اللہ خیر. اب اسی جملے کے تعلق سے امام ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, موضوع پر مسح کرنے کے تعلق سے فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت میں متواتر ہے موضوع پر مسح کرنا اور پاؤں پر دھونا, پاؤں کا دھونا موضوع پر مسح کرنا, یہ متواتر سنت سے ثابت ہے. اور رافضہ جو ہیں وہ مخالفت کرتی ہیں اس سنت کی, متواتر سنت کی. ان کو ہم یہ کہتے ہیں, جنہوں نے, اب ان کا جواب دیکھیں, انہوں نے جواب نمبر چار سے شروع کیا ہے, کہتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہمیں نقل کیا ہے, قولا و فعلا, فرمان کے اعتبار سے اور عمل فعل کے اعتبار سے, اور جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو سیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کر رہے ہیں, اور ان کے بعد والوں کو سمجھایا ہے, وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں جو ایسی بات کر رہے ہیں. اور سارے کے سارے مسلمان آپ وسلم کے زمانے میں ایسے وضو کرتے تھے، اور اس کے سوا کوئی وضو جانتے نہیں تھے، صرف ایک ہی قسم کا وضو تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا. سبحان اللہ، صحابہ تابع اتباع التابعین، بہترین تین زمانوں میں یہی طریقہ تھا. بعد میں جب تعصب آیا تو بعد میں سبحان اللہ بہت بگاڑ پیدا ہوا، تعصب مذہب بھی پیدا ہوا، تو پھر بہت ساری غلطیاں بھی، اور فقہی مذاہب کے لیے تعصب کیا گیا، اندھی تقلید بھی وجود میں آئی، تو پھر یہ سارے مسئلے آئے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ عمل جو ہے سبحان اللہ جاہلیت میں بھی موجود نہیں تھا کہ پخو پہ جو ہے نا مسا کرنا ہے، اس زمانے بھی موجود نہیں تھا. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی مرتبہ، یعنی وہ گن نہیں سکتے کتنی مرتبہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے اور پاؤں کو دھوتے ہوئے، موزوں پر مسا کرتے ہوئے. صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پاؤں کو دھویا اور موزوں پر مسا کیا. اور کئی احادیث میں پاؤں کو دھونے کا ذکر بھی ہے اور ان کو نقل بھی کیا ہے. اور ایک طریقے سے زیادہ احادیث کی کتابوں میں جو صحیح احادیث ہیں ان میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی کئی احادیث میں موجود ہے، ویل للاعقاب من النار، ویل ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے بھر کے. ایک روایت میں ہے ویل للاعقاب وبطون للاقدام من النار، یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے. متفق علیہ میں بطون کا لفظ نہیں، بطون یعنی پاؤں کے جو اندر والی جگہ، اسے بطن کہتے ہیں، جو پاؤں کے نیچے والی جگہ، یہ بطن ہے، یہ ظہر ہے، یہاں پر موضوع کو مسا کیا جاتا ہے، یہ ظہر ہے، نیچے والے حصے کو بطن کہتے ہیں، جیسے کہ ہتھیلی ہے، یہ ظہر ہے، یہ بطن ہے. باطن الکف کسے کہتے ہیں؟ یہ کف، یہ باطن الکف ہے. باطن القدم کیا ہے؟ جو پاؤں کے نیچے والی جگہ جہاں جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، یہ باطن القدم ہے. تو ایک روایت میں آیا ہے ویل للاعقاب وبطون الاقدام من النار، ایڈی کا لفظ بھی ہے، یہ متفق علیہ ایڈی کا لفظ ہے. مسند احمد میں روایت ہے یہ صحیح سند کے ساتھ، و بطون الاقدام، ایڑیوں کے ساتھ پاؤں کی جو نیچے والی جگہ ہے، اس کا بھی وعید ہے. جو مسا کرتے ہیں پاؤں کا، کیا وہ ایڑیوں کو پانی لگاتے ہیں یا پاؤں کے اندر حصے کو پانی لگاتے ہیں؟ جیسا کہ یہ حدیث ہے انہی کے لیے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر ظاہر القدم کو مسح کرنا فرض ہوتا تو سارے کو دھونا پھر تکلیف ہوتی. جیسا کہ کسی شخص کی نفس یہ طلب کرتی ہے کہ وہ زیادہ مال کمائے اور زیادہ مقام حاصل کرے، سبحان اللہ، تو شیخ صاحب یہ بڑی پیاری بات فرماتے، کہتے ہیں اگر یہ جائز ہوتا کہ جو صفت متواتر طریقے سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پہ طعن کیا جاتا، تو حقیقت طعن آیت کریمہ میں ہو رہی ہے جس پہ اس کا ذکر ہے، وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور آیت جو ہے اس پر تو اتفاق ہے. جو احادیث کے انکار کرتے ہوئے تو قرآن مجید کا تو اتفاق ہے نا ان کے اوپر، تب بھی آیت کریمہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ پاؤں کا جو ہے مسح نہیں بلکہ پاؤں کو دھویا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا جو صحیح طریقہ ہے وہ زیادہ واضح ہے اور اکمل ہے. اور آیت کا لفظ جو ہے وہ متواتر حدیث سے مخالفت نہیں رکھتی، دونوں ایک جیسی ہیں. حدیث اس آیت کریمہ کی تشریح کرتی ہے، اور مسح عربی زبان میں پھر وہی بات کہ جیسا کہ مسح کو کے لیے استعمال ہوتا ہے، مسح جو ہے وہ دھونے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، کہ پانی کا لگنا، پانی کا لگنا پھر اس کا بہنا، بہ جانا، جب پانی لگتا ہے اسے مسح کہتے ہیں، پھر اس بہ جانے کو غسل کہتے ہیں. تو عربی زبان میں مسح غسل کو بھی، غسل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تمسحت للصلاة، عرب کہتے ہیں تمسحت للصلاة یعنی توضأت للصلاة، یا استعملت الماء للصلاة، کہ میں نے پانی کا استعمال کیا نماز کے لیے، یعنی میں نے اپنے جسم کو دھویا، جو جگہ دھونی نماز کی ان سب جس چیزوں کو دھویا. پھر یہ بھی بیان فرماتے ہیں اور آیت کریمہ میں یہ دلیل ہے کہ مسح کا لفظ جو بیان کیا گیا ہے یہ وہ مسح نہیں ہے جو غسل کے ضد میں ہے. مسح ہاتھ کو پانی لگا کے کسی جگہ کے اوپر پھیر دیا, مسح ہے دھونا, اس جگہ کو پانی سے دھو کر اوپر ہاتھ پھیرنا, اسے مسلنا, یہ غسل ہے یا مسح ہے, دونوں ضد ہیں کہ نہیں؟ اس اعتبار سے ضد ہیں, طریقے کے اعتبار سے. تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں, امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں مسح کا لفظ جو ہے جو پاؤں کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ اس کی مسح کے غسل کے ضد میں نہیں بلکہ غسل مراد ہے, سر کے لیے مسح ہے اور پاؤں کے لیے غسل ہے. اور دلیل الی الکعبین, لفظ الی الکعبین جو ہے وہ اس وقت ممکن ہے جب آپ دھوتے ہیں, سبحان اللہ. وہ یہ نہیں فرمائے الی الکعاب, کعبین کعاب میں کیا فرق ہے؟ کعبین دو, اچھا کعاب دو سے زیادہ, کعب ایک, کعبان یا کعبین دو, کعاب جمع ہے دو سے زیادہ. تو آیت میں کعبین ہے یعنی ہر پاؤں کے جو دو تخنے ہیں ان تک پاؤں کو دھونا ہے. اگر کعاب ہوتا تو پھر سب کو شامل کر دیا جاتا, تھوڑا پانی کافی تھا. تو اس لغت کے اس اعتبار سے بھی سبحان اللہ دلیل ہے کہ جیسے کہ کما قال الی المرافق, مرافق ایک ہاتھ میں کتنی ہے؟ ایک ہے. اچھا ایک پاؤں میں کتنی ٹخنے ہیں؟ دو ہیں. اگر اس سے مراد مسح ہوتا تو پھر کعاب ہونا چاہیے تھا مرافق کی ضد میں, مرفقان نہیں ہیں. مسح اگر ہاتھ کو تو مرفقان ہونا چاہیے تھا, جب وہاں پہ مرافق ہے مرفق کی ضد میں تو یہاں پر کعب کی ضد میں کعبین. جیسے کہ مرفق کے لیے مرافق کا ذکر ہے دھونے کے لیے, ویسے کعب کے لیے کعبین کا ذکر دھونے کے لیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ ایک پاؤں میں ایک کعب نہیں بلکہ دو کعب. رافض کہتے ہیں ایک کعب ایک پاؤں میں, دو نہیں ہے, نہیں مانتے نا. جہاں پر دو, جہاں پر پاؤں اور ایڑی مل رہی ہے وہاں پر ایک ہڈی ابری ہوئی, اسے کعب کہتے ہیں. تو حقیقتاً اگر دیکھا جاتا آپ کی بات کو مان بھی لیتے تو پھر لفظ کعبین ہے اور کعب نہیں, تو کعب ہونا چاہیے تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پاؤں میں دو کعب ہیں, دو ٹخنے ہیں, ایک نہیں ہے. تو پھر مسح اگر ہم مانتے ہیں تو مسح کس لیے ہے؟ مسح موضوع کے لیے باقی رہ جاتا ہے. قرات الجر موضوع کے لیے ہے, قرات الفتح غسل کے لیے ہے. تو دونوں قراءات سے پاؤں کا دھونا بھی ثابت ہے اور پاؤں کا جو ہے مسح کرنا بھی ثابت ہے, اور یہی سنت سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور سنت کیا ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ موضوع پر مسح کرنے کی سنت کوئی جانتا ہے؟ میں پہلے بیان کر چکا تھا. نہیں وہ تو پتہ ہے کیسے کی جاتی ہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا جراب کو اتار کر دھویا جاتا ہے پاؤں کو, یا جراب پہن کر مسح کیا جاتا ہے؟ سنت اصل طریقہ ہے کیا, کوئی جانتا ہے؟ بارک اللہ فیک. اگر آپ نے موزے کو پہنا ہے یا جراب کو پہنا ہے طہارت کی حالت میں, بشرط یہ کہ اس پر کوئی غلاظت یا گندگی نہیں لگی, پاک ہے, تو آپ دوبارہ وضو کرنا چاہتے ہیں, طہارت کی حالت میں آپ نے پہنا ہے اور طہارت کے اب دوبارہ وضو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اگر پاؤں پر موزہ ہے یا جراب ہے تو آپ دونوں پاؤں پر مسح کر لیں, یہ سنت ہے. جراب کو اتارنے کی ضرورت نہیں, لے کے کہیں پیشاب کا قطرہ لگا ہوئی آپ کو اس میں کوئی ایسا شبہ ہو, کیونکہ آج کل جو ٹوائلٹس ہیں آپ کو پتہ ہے کرسی والے جو ہیں نیچے بیٹھنے کے, اس میں قطرے لگ ہی جاتے ہیں بعض, اور جب ہم پانی استعمال کر بعضوں کو پریشر زیادہ ہوتا ہے تو زمین پر گرا ہوا پیشاب جو موزوں پہ لگ ہی جاتا ہے. اگر ایسی صورت حال ہے تو پھر آپ کو اتار کے دھو لیں, اگر ایسی صورت حال نہیں ہے, آپ کے پاؤں پر جو موزے ہیں آپ نے طہارت کی حالت میں پہنے ہیں تو آپ مسح کر سکتے ہیں, یہ سنت ہے. اتارے نہیں یہاں پہ, سنت کیا ہے اس میں مسح کر رہے ہیں. اور اگر آپ پاؤں کی حالت یہ ہے کہ اس میں کوئی موزہ نہیں ہے تو آپ غسل کریں پاؤں کا, دھوئیں پاؤں کا, یہ نہیں کہ آپ وضو کر کے پھر موزہ پہنے پھر اس کے اوپر مسح کریں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو جیسے خضر بھائی نے علام کر خیر نے بتایا ہے, سنت یہ ہے علماء فرمات جیسے پاؤں کی حالت ہے. کیا حالت ہے؟ دو میں سے ایک حالت ہے نا, دو صورتوں میں سے ایک ضرور ہوگی, یا تو پاؤں پر موزے جراب ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہوگا, بیئر فٹ. اگر کچھ ہے تو مسح کرو بشرط شرطوں کے ساتھ, اگر کچھ نہیں تو دھو لو. پھر ایسا فرماتے آگے, یہ جو قول ہے یہ ایکسپلینیشن میری ہے, شیخ صاحب نہیں کر رہی, یہ میرا سوال تھا میں ایکسپلین کر رہا ہوں. اب امام ابن زہین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی بات کہ معقد الشراک مردود بالکتاب والسنہ, دونوں سے مردود ہے. نہ تو قرآن میں اس کی دلیل ہے کہ ٹخنے کو یہ جگہ وہ ہے جہاں پر ایڑی اور پاؤں مل رہا ہے, معقد الشراک جہاں جس میں اوپر تسمے باندھے جاتے ہیں جوتے کے, یہ بات مردود ہے قرآن مجید سے, سنت سے بھی. اور قرآن مجید کی دونوں آیتیں مشہور ہیں, النصب والخفض, اور ان کے اعراب اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور قراءۃ النصب جو ہے وجوب غسل کے لیے ہے, دھونے کے لیے قراءۃ النصب ہے. اور حرف جر جو بیان کیا گیا ہے ایک اور علم فائدہ ہے, فامسحوا برؤوسکم, حرف الباء حرف جر ہے, اس کے حرف الجر با کا جو ہے معنی میں سے الالصاق, یعنی ساتھ ملا کے میں نے مسح کیا. تو ہاتھ ہم کیسے کرتے مسح, پانی کو لگا کے جب سر کا مسح کرتے ہیں وضو کے لیے, دونوں ہاتھوں کو پانی لگا کے پھر سر کے اوپر آگے سے شروع کرتے ہیں آخر تک لے کے جاتے ہیں, پھر واپس لے کے آتے ہیں. یہ جو طریقہ ہم نے کیا ہے سر پہ مسح کرنے کا, کبھی ہاتھ اٹھا ہے یا مسلسل شروع سے لے کے آخر تک ہاتھ چپکا ہوا ہے سر سے, اسے الصاق کہتے ہیں. تو یہ کہاں سے, ہم حرف الباء سے, سبحان اللہ, یعنی شروع سے لے کے آخر تک کہ آپ کا ہاتھ جو ہے چپکا رہنا چاہیے. اور اس میں ان کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ بس تھوڑے سے سر کو اب بسا کر رہے تو کافی ہے, تو حرف الجر سے الصاق مراد ہے. بہرحال شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وضاحت اپنے حدیث اور اپنے قول و فعل سے کی ہے, اور ہمیں چاہیے, ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو لے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. اور عبد السلف کے اثار بیان کرتے ہیں, قال ابو عبد الرحمن السلمی حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن, ہمیں ان لوگوں نے بتایا جو جنہوں نے ہمیں قرآن مجید پڑھایا اور سکھایا, عثمان بن عفان و عبداللہ بن مسعود وغیرہما. کون؟ سیدنا عثمان بن عفان و سیدنا عبداللہ بن مسعود, معروف صحابہ وغیرہما, ان کے علاوہ اور صحابہ. انہم كانوا اذا تعلموا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر آیات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. یہ صحابہ کیا کرتے تھے, دس آیتیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, دس, ان سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ان دس آیتوں کو سمجھ نہ لیتے تھے. سبحان اللہ. تو کیا اس آیت کو سمجھا تھا کہ نہیں سمجھا تھا, وضو کی آیت کو سمجھا تھا کہ نہیں, یا اس کو چھوڑ کے سمجھا تھا, کوئی اور آیتیں سمجھے تھی؟ انہوں نے وضو کیسے کیا تھا, پاؤں کو دھویا تھا یا مسا کیا تھا؟ جنہیں دس دس آیتیں کھول کھول کے سمجھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پاؤں کو دھویا ہی مسا نہیں کیا, ایک مرتبہ بھی مسا نہیں کیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں ضعیف حدیث میں مسا ثابت نہیں ہے, ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے. تو پھر ایک اور فائدہ اس میں ہے, آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, اگر اس کو چار جو شیخ فوزان بتائیں پانچ وہ بھی شامل کر دیں, کہ مسح کی اس لیے بات کی گئی ہے تاکہ پانی قلت سے استعمال ہو. جنہ کہا کہ مسح تو غسل تو, جب پانی قلت مراد ہوتے تو مسح کا لفظ ہوتا ہے دھونے کے لیے عربی زبان میں, جب پانی کثرت مراد ہوتے کثرت استعمال تو پھر غسل کا لفظ ہوتا ہے. زیادہ تر اب دیکھیں جو وضو کرتے ہیں, زیادہ تر پانی جب ضائع ہوتا ہے کس وقت ضائع ہوتا ہے, پاؤں دھوتے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب نوٹ کریں, جتنی وضو کرتے ہیں اور ہم جب خود بھی وضو کرتے ہیں تو پانی پاؤں دھونے کے لیے پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ پانی کم سے کم استعمال کریں, اور لفظ مسح کا کیا گیا ہے نہ کہ غسل کا کیا گیا ہے. تو پانچ وجوہات چار شیخ فوزان نے بیان کیے, پانچ میں بھی شامل کر دیں, یہ علمی بات ہے ان شاء اللہ. جزاکم اللہ خیر. شیخ صاحب آخر میں فرماتے ہیں والمسألة معروفة مسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع, اور مزید اس کی کلام تفصیل جو ہے فروع کی کتابوں میں. ہماری موضوع عقیدہ ہے نہ کہ فرعی مسئلہ ہے. آج کے درس کا خلاصہ کیا خلاصہ ہے, ہم عقیدے کا مسئلہ بیان کریں. بعض ساتھی جو دیر سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فقہ کی کلاس ہے, فقہ کی کلاس نہیں ہے, عقیدے کا ہی درس ہے. عقیدہ تحویہ کے شرح ہم کر رہے ہیں, اور عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل بیان کیا ہے شیخ صاحب نے, ایک نیا اصل, ونر المسح علی الخفین, ہم موضوع پر مسح کرنے کو درست جائز سمجھتے ہیں سفر کی حالت میں اور حضر کی حالت میں, جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے. عقیدے میں کیوں بیان کیا گیا, کیونکہ اہل جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ اہل بدعت کا بھی رد کرتے ہیں. جب اہل بدعت نے اس مسئلے کو اپنا مسئلہ اپنے لیے مسئلہ بنا لیا اور سنت کا رد کرتے رہے کہ یہ غلطی پہ ہیں اور ہم حق پہ ہیں, اور جاہل لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی قرآن مجید کی آیت سے. آیت میں حرف الجر ہے, اور جو عربی جانتے ہیں صرف شریعت کو نہیں جانتے, وہ بھی بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگ عربی میں مہارت حاصل کر چکے ہیں لیکن علوم شریعت میں کمزور ہیں. ایک شخص کے پاس عربی گرامر میں پی ایچ ڈی ہے, اس کو یہ چاہتے کہ شریعت کا علم بھی اسے مضبوط ہوتا کہ نہیں, لیکن جب ایسے معاملے سامنے آتے تو بیچارے مار کھا جاتے کیونکہ حدیث کا علم ان کے پاس ہے نہیں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ علم الحدیث اصل ہے ہر علم کی. قرآن مجید کی تفسیر کے لیے کون سا علم چاہیے؟ علم الحدیث. فقہ کے لیے؟ سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے حدیث کے علم حدیث کی ضرورت ہے, اصول حدیث کی ضرورت ہے. تو بنیادی اس محدثین کو دیکھیں آپ, جو صرف فقہا ہیں محدثین نہیں ہیں, ان سے غلطی کتنی فقہ میں. جو محدث بھی ہے اور فقیہ بھی ہے, اس کی فقہ میں کتنی مضبوطی ہے. آپ دیکھیں امام احمد کو دے رہا ہوں, امام احمد الحنبل رحمۃ اللہ علیہ اصل میں محدث ہیں, فقیہ بھی ہیں کہ نہیں, لیکن کیسے فقیہ ہیں. امام مالک کو دیکھ لیں محدث اور فقیہ, امام شافعی کو دیکھ لیں محدث اور فقیہ, امام ابو حنیفہ کیا ہیں؟ فقیہ محدث نہیں ہیں. اسے فقہ انفی میں آپ دیکھتے ہیں کافی کمزور ہیں, کافی غلطی ہیں. یہاں تک کہ امام صاحب کے اپنے شاگردوں نے تقریباً دو تین مسائل میں اپنے امام صاحب سے اختلاف کیا ہے. امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد جمع رحمۃ اللہ علیہم نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیوں کیا ہے؟ کیونکہ غلطیاں تھیں, اور یہ جو اجتہادی غلطیاں تھیں وجہ کیا تھی کہ علم حدیث میں کمزوری تھی. محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے, انہیں کتنے مسائل میں اختلاف کیا, انہوں نے بھی کیا ہے, لیکن کتنی میں آپ چند گن سکتے ہیں؟ دو تہائی تو آدھے اور 10% بھی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں. تو وجہ کہ علم حدیث بنیاد ہے, اس لیے علم حدیث کی اپنی اہمیت ہے. تو آج کی نشست میں موضوع پر مسا کرنا عقیدے کے اصول میں سے اصل ہے, متفرقات میں سے بیان کیا جاتا ہے, الگ سے کوئی بڑا اصل نہیں ہے, متفرقات میں ہے. بعض علماء الگ سے یوں بیان بھی کر دیتے ہیں, بعض علماء کے چند اور اصول کے ساتھ ایک ساتھ بیان کر دیتے ہیں چار اور پانچ متفرقات میں. یہاں پر ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ عقیدے کے اصول فقہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے جب اہل بدعت اس میں شدید مخالفت کریں, تو اہل سنت نے اسے عقیدے کا اصل بنا کے ان کی شدید مخالفت کی ہے اور حق واضح بیان کیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.